رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے کمانڈروں سے اہم خطاب 17 اگست 2023۔
الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد وعلی آله الاطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا. خیلی خوش آمدید.
آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. آپ دلاوران انقلاب اور دلاوران پاسبانی حق و حقیقت کا دیدار میرے لیے بہت دل نشین ہے. سپاہ پاسداران کے قابل احترام کمانڈروں اور محترم نمائندہ ولی فقیہ کی تقاریر کا شکر گزار ہوں. بہت ہی اچھے بیانات تھے. میری گفتگو کا ایک حصہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بارے میں اجمالی گفتگو پر مشتمل ہوگا. میں سپاہ کے بارے میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں شاید وہ پہلے بھی بارہا بیان کی جا چکی ہوں یا کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے عوام، ہمارے جوان اور خود سپاہ پاسداران کے نوجوان اور جوان، ان کے لیے ان باتوں کو سننا ضروری ہے. ہمیں اپنی شناخت فراموش نہیں کرنی چاہیے. شیاطین عالم کا ایک ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فراموش کر دیں، لہذا یہ نہیں ہونے دینا. سپاہ پاسداران کے بارے میں اختصار کے ساتھ مختصر عرض کروں گا. چند جملے انقلاب اسلامی کے بارے میں بھی ضرور عرض کروں گا، جس کی پاسبانی سپاہ پاسداران اپنا فریضہ سمجھتی ہے. یہ انقلاب جس کے آپ پاسبان ہیں کیا خصوصیات رکھتا ہے، چند جملے اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا. میں نے سپاہ پاسداران کے بارے میں چند نکات نوٹ کیے ہیں جنہیں میں عرض کروں گا. پہلا نقطہ ہے کہ ابتدائی انقلاب میں سپاہ پاسداران کی تشکیل دنیا کے بڑے انقلابوں کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ ہے. انقلاب فرانس اور سوویت یونین کے بلشویک انقلاب میں اوائل میں کچھ گروہ وجود میں آئے جنہوں نے انقلاب کی طرفداری میں سر اٹھایا، کچھ کام کیے، لیکن سپاہ پاسداران سے ان گروہوں اور تنظیموں کا موازنہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا. وہ گروہ تقریب کار تھے، متخرب تھے، خود سر تھے، بے نظم تھے، کسی اصول اور قاعدے کے پابند نہیں تھے. سپاہ پاسداران ایسی نہیں ہے. سپاہ پاسداران اپنی تشکیل کی ابتدا سے ہی، یہ اہم بات ہے، مرکزیت انقلاب کی نگرانی میں تشکیل پائی. اس کی منتظمہ کونسل اور کمان متمرکز تھی. سپاہ کی کمان مرکز میں تھی، ملک میں ہر جگہ موجود تھی، لیکن اس کی کمان حقیقی معنی میں مرکز کے پاس تھی. سپاہ کی تشکیل کے آغاز سے ہی سپاہ پاسداران کے اراکین اور عناصر دینی اور انقلابی اصولوں کے پابند تھے. ایثار جیسے فداکاری، جیسے دن رات جہادی موجودگی اور کام، جیسے امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت، یہ باتیں کہیں اور نہیں دیکھی گئیں. یہ صرف اسی مجموعے میں یعنی سپاہ پاسداران میں موجود ہیں. میں شروع سے ہی حاضر و ناظر تھا، سپاہ کے مسائل کو دیکھتا رہا ہوں. سپاہ اپنے آپ میں ہمیشہ منفرد رہی ہے. اس کے افراد میں پاکیزگی رہی ہے، تقویٰ موجود رہا، اور میں یہ سب کچھ مبالغے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا۔ نقائص اور کمزوریاں سبھی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ نقائص رہے ہیں، کمزوریاں بھی رہی ہیں، لیکن قرائن و شواہد کے مطابق ہمارے ملک کی تاریخ میں اس دن تک کوئی فوجی ادارہ اتنا سالم نہیں دیکھا گیا۔ یہ سلامتی انسانی بھی ہے اور خدائی بھی۔ ملک کی پوری تاریخ میں جہاں تک میں جانتا ہوں، میں کسی ایسے فوجی ادارے کو نہیں جانتا جس میں ایسی معنوی، اخلاقی اور سیاسی پاکدامنی پائی جاتی ہو۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ لہذا سپاہ پاسداران کی تشکیل ایسی تھی۔ دوسرا نقطہ سپاہ کا اندرونی رشد و نمو ہے، یہ بھی بے نظیر ہے۔ سپاہ پاسداران جب تشکیل دی گئی تو چند سو افراد پر مشتمل تھی، لیکن دو سال سے بھی کم مدت میں ایک وسیع فوجی ادارے، منظم تنظیم اور منظم فوجی یونٹوں اور بریگیڈوں میں مشتمل فورس میں تبدیل ہو گئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بریگیڈوں میں منظم کیا، ایک چھوٹی سی بے نام تنظیم دستے بنائے، بٹالینیں تشکیل دیں اور بریگیڈ تیار کی۔ یہ سارے کام دو سال سے بھی کم عرصے میں انجام پائے، اور یہی چیز اس بات کا باعث بنی کہ مختصر مدت کے اندر اس نے فوج کی ہمراہی اور تعاون سے کئی بڑے اور فیصلہ کن فوجی آپریشن انجام دیے۔ آپریشن سامن الائمہ، آپریشن طریق القدس، آپریشن فتح المبین، آپریشن بیت المقدس، یعنی اس وقت فتح المبین جیسا آپریشن سپاہ کی فیصلہ کن شرکت سے انجام پایا۔ مارچ 1982 میں، جبکہ ابھی سپاہ پاسداران کی تشکیل کو دو سال اور چند ماہ ہوئے تھے، اتنی ترقی، اتنی پیش رفت، ایسے کمانڈر، ایسے حیرت انگیز اقدامات انجام پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی، جبکہ اس بارے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، مسائل کی تفصیلات اور عظمت پوری طرح سے روشن نہیں ہے، صحیح طور پر بیان نہیں ہو سکی۔ سپاہ پاسداران نے فداکاری سے، اس منزل میں ذہنی، فکری اور روحانی آمادگی بھی تھی، اور عملی فداکاری بھی، دشمن کو انقلاب کی عظیم دفاعی طاقت دکھا دی۔ یہ فیصلہ کن بات تھی، یعنی تیر میں اپنی جان رکھی اور ملک کو تیرہ بختی سے نجات دلائی، اور یہ حالت پیدا ہوئی۔ یہ اقدام، یہ تشکیل اور یہ استحکام بے نظیر ہے۔ یہ ایک بے نظیر تحریک ہے، اس کی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں۔ یہ بے نظیر اور منفرد تحریک جاری رہی، رکی نہیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک تحریک شروع ہوئی، آگے بڑھی اور پھر رک گئی، نہیں، آج تک جاری و ساری ہے۔ آج تقریباً چار عشرے گزر جانے کے بعد، چار دہائیاں گزر جانے کے بعد، ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا منظم اور مسلحہ انسداد دہشت گردی، دفاعی اور فوجی ادارہ موجود ہے۔ آج سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی دنیا کا سب سے بڑا انسداد دہشت گردی کا ادارہ ہے، ایک منظم اور مسلح فوجی ادارہ ہے، ایک کارآمد اور مستقل ادارہ ہے، جو ایسے کارنامے انجام دینے پر قادر ہے جس سے دنیا کی بہت سی بڑی فوجیں عاجز ہیں۔ یہ سپاہ پاسداران کی تشکیل اور پیش رفت ہے۔ ایک اور نقطہ سپاہ پاسداران کی کارکردگی ہے، یہ بھی بہت ہی دلکش اور کثیر الجہتی امر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپاہ پاسداران نے پہلے دن سے آج تک جو اہم ترین کام انجام دیے ہیں، وہ دشمنوں کے پیدا کردہ بحرانوں سے بخوبی نمٹنا ہے، کامیابی کے ساتھ نمٹنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ لہذا میں ایک تاریخی بات بیان کروں۔ انقلاب کی کامیابی سے تھوڑا پہلے، تقریباً ایک ماہ قبل، دقیق عرض کروں، جنوری 1979 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، چار ملکوں کے سربراہان ایک کانفرنس میں جمع ہوئے، بقول خود ان کے، ایک نشست میں جو فرانس کے جزیرے گوادالوپ میں منعقد ہوئے، اور بعد میں یہ نشست، کانفرنس گوادالوپ کے نام سے مشہور بھی ہوئی۔ اس کانفرنس میں بحث کا موضوع انقلاب اسلامی ایران تھا، اسلامی انقلاب تھا۔ یہ نشست یہ غور و خوض کرنے کے لیے منعقد کی گئی کہ کیا کریں، اس انقلاب کے مقابلے میں کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو رہا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب کٹ پتلی شاہی حکومت کو بچانا ممکن نہیں۔ یہ ان کا پہلا نتیجہ تھا، کہا کہ یہ کام ہونے والا اور کہا کہ یہ انقلاب رکنے والا نہیں، اب یہ کام ناممکن ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو یہ خوشخبری دی اور کہا، خود بخود کہا کہ ہاں یہ انقلاب تو کامیاب ہوگا لیکن اس انقلاب کو بحرانوں کا سامنا ہوگا۔ یہ مذکورہ کانفرنس کی جاری ہونے والی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ انقلاب کے بعد برسر اقتدار آنے والی کوئی بھی حکومت ان بحرانوں کا مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہوگی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ اس کانفرنس کی جو رپورٹ باہر آئی وہ یہ ہے، کہا کہ انقلاب کے بعد جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے گی وہ جاری نہیں رہ سکے گی۔ بعد میں امریکی جاسوسی اڈے کی دستاویزات سامنے آئیں، تہران میں امریکی جاسوسی اڈے یعنی سفارت خانے کی، تہران میں امریکی سفارت خانہ انقلاب اسلامی کے خلاف جاسوسی کے مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا اور انقلابی طلبہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہاں سے ملنے والی دستاویزات کتابی شکل میں شائع کی گئیں۔ امریکی جاسوسی اڈے سے ملنے والی دستاویزات میں وضاحت کی گئی تھی کہ مغرب والوں نے ایسی سیاسی اسٹریٹجی تیار کی تھی کہ یہ انقلاب باقی اور جاری نہ رہ سکے۔ یہ اسٹریٹجک پالیسی یہ تھی کہ پے در پے حوادث رونما ہوں، بحران کھڑے کر دیے جائیں۔ دیکھیے، اوائل انقلاب میں ملک کے مغرب میں ہمیں مشکلات کا سامنا تھا، شمال مغرب میں مشکلات کا سامنا تھا، شمال مشرق میں بھی مشکلات کا سامنا تھا، جنوب میں بھی مشکلات کا سامنا تھا، جنوب مشرق میں بھی مشکلات تھیں، یعنی ملک کے اطراف میں، گوشہ کنار میں مستقل طور پر بحرانوں کا سامنا تھا۔ اس رپورٹ سے ان حوادث کے علل اسباب ہمارے لیے واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ حوادث خود بخود وجود میں نہیں آئے تھے، یہ وہی یکے بعد دیگرے بحرانوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد جنگ اور پھر صدام کا حملہ شروع ہو گیا۔ ان بحرانوں، ان حوادث اور ان شورشوں کی کس نے سرکوبی کی اور ملک کو ان سے کس نے نجات دلائی؟ کس نے کردستان کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، ملک کے مختلف علاقوں کے عوام کو ان اور بغاوتوں کے شر سے نجات دلائی؟ کس نے تہران کے لوگوں کو دہشت گردانہ حملوں سے نجات دلائی؟ سپاہی پاسداران نے، وہ تنظیم جس نے پے در پے یکے بعد دیگرے بحرانوں کی اس پالیسی کو، جس کی انہوں نے انقلاب کو شکست دینے کے لیے بیٹھ کر باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی، ناکام بنایا، وہ سپاہ پاسداران تھی۔ اس آگ کو سپاہ کے نوجوانوں نے خاموش کیا۔ دشمن کا ہدف یہ تھا کہ ان بحرانوں کے ذریعے انقلاب کی روشنی، انقلاب کے نور کو کم کر دیں، ختم کر دیں، اور جب انقلاب کمزور ہو جائے تو 19 اگست 1953 کی فوجی بغاوت کی طرح ایک بغاوت کے ذریعے اس کا قصہ تمام کر دیں۔ سپاہ پاسداران نے 19 اگست جیسی بغاوتوں کا راستہ روک دیا۔ ملک میں جو صحیح تحریک شروع ہوئی تھی اس کو دشمن کی سازشی سیاست سے ناکام ہونے سے سپاہ نے بچایا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب والوں کو سپاہ پاسداران اتنی بری لگتی ہے، وہ سپاہ سے اتنا کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا ایک گوشہ ہے، صرف ایک گوشہ۔ دفاع مقدس میں، 8 سالہ دفاع مقدس میں سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا باب الگ ہے، بہت اہم اور تفصیلی ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں، کتابیں اور بہت اچھی رپورٹیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ اس وقت میں اس بحث کو نہیں چھیڑوں گا، اس لیے کہ یہ خود ایک لمبا اور طولانی باب ہے۔ سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا ایک پہلو اس کی روز افزوں توانائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ سپاہ پاسداران کی ترقی اور پیش رفت رکی نہیں ہے، بلکہ اس کی توانائیوں میں روز افزوں اضافہ ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں خود سپاہ پاسداران کی اندرونی کاوشوں کے ساتھ ہی تنظیم سے ماورہ تعاون بھی دخیل رہا ہے۔ توانائیوں میں اضافے کے تعلق سے صرف اس بات کو نہ دیکھیں کہ ہم اسلحے کا ذخیرہ بڑھا رہے ہیں، اسلحے میں اضافہ ہو رہا ہے اور نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ملک کی ڈیٹرنس پاور بھی شامل ہے، ملک کی سلامتی کا تحفظ بھی ہے۔ دشمن کو یہ احساس ہو کہ آپ کمزور ہیں تو اس کے اندر حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کو احساس ہو کہ آپ طاقتور ہیں تو اگر حملے کا ارادہ رکھتا بھی ہوگا تو اپنے فیصلے پر، نظر ثانی پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، یہ آمادگی اور یہ استعداد بڑھانا جس کی قرآن میں تاکید کی گئی ہے، ترہبون بھی عدو اللہ، ملک کے لیے سلامتی پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مدت تک ماضی میں، ماضی قریب میں بھی یہ کہتے دکھائی دیتے تھے، مسلسل کہتے تھے کہ ہماری میز پہ سارے آپشن موجود ہیں، لیکن اب کچھ عرصے سے اس بات کی تکرار سامنے نہیں آ رہی، سمجھ گئے ہیں کہ اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ بات اب بے سود ہے، یہ بات ہلکی اور بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ آپ کی توانائیوں کی وجہ سے ہے، جب آپ اپنے اندر توانائیاں بڑھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ سپاہی پاسداران کی کارکردگی کا ایک پہلو مختلف میدانوں میں سپاہی پاسداران کی تعمیراتی سرگرمیاں ہیں، یہ اس کا ایک درخشاں باب ہے، بہت اہم بات ہے، اور اس بات کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انفراسٹرکچر کے امور میں سپاہ کی بات سب سے اوپر ہے، بہت کم ادارے ایسے ہیں جو ملک کے انفراسٹرکچر کے امور میں، سڑکوں، شاہراہوں، ڈیموں، پلوں، ریفائنریوں میں، ان سب چیزوں میں، تعمیر میں سپاہ کے برابر کام کر سکے ہوں، معمول سے بہت کم خرچ میں اور معمول سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اتنے کام۔ یہ سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا ایک قابل فخر باب ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب کی کارکردگی کا ایک اور پہلو عوامی خدمات کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ سپاہ مختلف شعبوں میں عوام کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، صحت کے شعبے میں جو بہت اہم ہے، سپاہ نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، قدرتی حوادث و آفات وغیرہ کے موقع پر، جیسے زلزلہ، سیلاب، کرونا وبا کے موقع پر سپاہ پاسداران نے بنیادی مدد کی ہے، مختلف محرومیتوں میں مختلف محرومیوں کو دور کرنا سپاہ کی خدمات کا وہ حصہ ہے جس سے اب بھی لوگ ناواقف ہیں، اب بھی اس کی صحیح اور دقیق رپورٹ اور اطلاعات عوام تک نہیں پہنچی ہیں۔ عوام کے کمزور طبقات کی محرومیت ختم کرنے میں سپاہ پاسداران انقلاب کے اقدامات بے نظیر ہیں، اس شعبے میں بہت بڑے اور وسیع کام انجام پائے ہیں، اور یہ سب سپاہ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا ایک اور باب جس پر توجہ ضروری ہے، ملک کے عام ماحول اور فضا پر سپاہ پاسداران کے اثرات سے تعلق رکھتا ہے۔ فطری بات ہے کہ سپاہ پاسداران جیسا ادارہ اپنی ان خصوصیات کے ساتھ جو بیان کی گئیں، نوجوان نسل کے لیے پرکشش ہوگا، اور واقعی پرکشش ہے۔ نوجوان نسل اس ادارے پر نظر ڈالتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہاں علم و عمل ایک ساتھ ہیں، ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں طرح کی توانائیاں ایک ساتھ ہیں۔ ہارڈ ویئر کی توانائی اس کی میزائل اور ڈرون کی توانائی ہے، اور سافٹ ویئر کی توانائی عوام کے درمیان آنے کی صلاحیت، عوام سے بات کرنے کی توانائی، عوام کی مدد، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ امیدوں، امنگوں پر نگاہ کے ساتھ حقائق پر توجہ اور حقائق کو اہمیت دینا سپاہ کے اندر موجود ہے۔ عوام کے ساتھ رابطہ، عوام کے ساتھ رضاکارانہ موجودگی، شانہ بشانہ رہنا، ان باتوں کو جب نوجوان نسل ایک ادارے میں دیکھتی ہے، یکجا دیکھتی ہے، تو اس کی طرف کھینچتی چلی آتی ہے۔ یہ باتیں نوجوانوں کے لیے پرکشش ہیں۔ اگر دفاع حرم کے شہیدوں کی شرح حال وغیرہ پر آپ نگاہ ڈالیں، شہدائے دفاع سلامتی جو ان برسوں کے دوران درجہ شہادت پر فائز ہوئے، جب ان کی سوانح حیات انسان پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی تحریک، ان کے اقدام اور ان شخصیتوں کے ابھر کے سامنے آنے میں اہم ترین اور مؤثر ترین عامل سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی کارکردگی اور اس کے اندر پائی جانے والی کشش ہے۔ نوجوان ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جو احساس ذمہ داری پر استوار ہے، جو اصول پسند بھی ہے، میدان میں بھی موجود ہے اور اپنے عمل میں اصولوں کا پابند ہے، ایسا ادارہ پرکشش ہوتا ہے۔ صرف ادارہ پرکشش نہیں ہے، بلکہ اس کے لوگ اور اس کے تربیت یافتہ افراد بھی پرکشش ہیں، اور اس کے افراد میں بھی ہر اچھے دل کے لیے کشش ہوتی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی جیسے اعلیٰ مقام کمانڈر اپنی جگہ پر، شہید حجاجی جیسا فتح کار اپنی جگہ پر، ابراہیم ہادی جیسا سادہ پاسدار اپنی جگہ پر، یہ سبھی اپنی اپنی جگہ پر پرکشش ہیں۔ ان میں سے ہر ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، یہ ایسا نمونہ عمل ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ یہ بھی سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا ایک پہلو ہے۔ اب اگر ملک کی سرحدوں سے ماورہ حدود میں داخل ہوں تو بحث بہت طولانی ہو جائے گی۔ دوسرے ملکوں کے نوجوانوں پر سپاہ کی تحریک، سپاہ کی امنگوں، سپاہ کے رخ اور سپاہ کے اقدامات کے اثرات کا جائزہ لیں تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی۔ میں بھی اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بہت اہم ہے، یہ بھی سپاہ کی کارکردگی کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دشمن کی سرگرمیوں کا ایک حصہ سپاہ پاسداران کی شبیہ بگاڑنے پر مرکوز ہے، بسیج کی شبیہ بگاڑنے پر مرکوز ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ سپاہ میں کشش ہے، بسیج میں کشش ہے۔ جھوٹی خبروں، جھوٹی افواہوں اور انواع و اقسام کے ہیلوں، بہانوں، چالوں سے، سازشوں سے کام لے کر اس کوشش میں ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب کو آئیڈیل نہ بننے دیا جائے، اس کو نمونہ عمل نہ بننے دیا جائے اور اس سے کوئی کچھ سیکھ نہ سکے۔ یہ بھی سپاہ پاسداران کی کارکردگی کا ایک باب ہے۔ بنابراین سپاہ پاسداران کی تشکیل، سپاہ پاسداران کا نمو اور ترقی، سپاہ پاسداران کی کارکردگی، میں نے یہ تین باب بیان کیے۔ سپاہ پاسداران کا ایک اہم باب پاسداری ہے، انقلاب کی نہیں بلکہ خود اپنی۔ قبل اس کے کہ سپاہ پاسداران کے ذریعے انقلاب کی پاسداری کو دیکھیں اور اس کی بات کریں اور اس پر توجہ دیں، خود سپاہ پاسداران کی اپنی پاسداری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سبھی انسانوں سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، سبھی اداروں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سبھی اداروں میں سستی و کاہلی، غرور اور گنگوں، گمراہ کن رجحانات کا خطرہ پایا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کو چھوڑ کر سبھی کے لیے یہ خطرات موجود ہیں۔ سبھی سربراہان، سبھی کمانڈروں، ہم سبھی کے لیے یہ خطرات موجود ہیں۔ بنابراین ہمیں خود اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، ہمیں سب سے پہلے خود اپنی پاسداری کی ضرورت ہے، اپنی اور اپنی قرآنی ثقافت کی پاسداری، جس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی یہی، اپنی پاسداری، ہم خود اپنی حفاظت کریں۔ یہ ادارے کی ذمہ داری ادارے کی حیثیت سے ہے اور ہم میں سے ایک ایک فرد کی ذاتی ذمہ داری بھی ہے، میں اور آپ سبھی۔ ایک اہم کام جس پر ہمیشہ ہماری توجہ رہنی چاہیے، یہی اپنی حفاظت ہے۔ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہر انسان کے اندر اپنی شخصیت میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کمزوریاں انسان کے ذہن کی اندرونی تہوں میں، انسان کے وجود اور روح انسان میں پنہاں رہتی ہیں، پھر جب ان کو نکلنے کا موقع ملتا ہے تو نکل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم میں سے بعض کے اندر پیسے کی محبت ہے، بعض میں عہدے کی چاہت ہے، بعض میں شہرت کی خواہش ہے، انواع و اقسام کی خواہشات ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ کبھی ہم ان سے غافل ہوتے ہیں، اکثر اوقات ہم ان خصوصیات سے غافل رہتے ہیں، پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو سامنے آ جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، ہمیں مغلوب کر لیتی ہیں، اور اگر ہم ان کا مقابلہ نہ کریں تو وہ ہمیں تسلیم کروا لیتی ہیں، ہمیں شکست دے دیتی ہیں۔ لہذا ہمیں خود اپنی پاسداری کرنا چاہیے۔ سپاہ پاسداران کے اقدار اور اس کی نمایاں خصوصیات بہت اہم ہیں، ان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کی پاسداری بہت اہم ہے۔ سپاہ کے مختلف درجوں پر فائز عہدیداروں کا فریضہ ہے کہ اس سلسلے میں فعال رہیں، دھیان رکھیں، یہ تشویش ذہن میں باقی رہے۔ اگر یاد خدا سے غفلت ہوئی تو یہ خطرہ بڑھ جائے گا، اگر کسی بھی وجہ سے جہادی جذبہ کم ہوا تو یہ خطرہ بڑھ جائے گا، اگر کامیابیوں نے ہمیں مغرور کر دیا تو یہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ خطرہ پیدا کرنے والے عوامل یہ ہیں: خدا سے غفلت، کامیابیوں پر مغرور ہو جانا، جہادی کام سے تھک جانا، خدائی نعمتوں سے بے توجہی۔ جو عظیم نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، اگر ان سے غفلت بڑھتی تو ایسا ہرج و مرج پیدا ہوگا جو ہمیں مایوس کر دے گا، ایسی مشکلات پیش آئیں گی کہ ہم فراموش کر دیں گے کہ خدا نے ہماری 100 مشکلیں دور کی تھیں۔ یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ کیا اہمیت رکھتی ہے؟ دعاؤں میں ہمیں سکھایا گیا ہے،
اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد ربنا، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا، عظم علمك فعفوت فلك الحمد ربنا۔
خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جیسے ہی ہمارے راستے میں کوئی پتھر آتا ہے، رکاوٹ آتی ہے، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی عظیم چٹانیں ہمارے راستے میں تھیں جو دور ہوئی ہیں، خدا نے دور کی ہیں، لیکن ہم فراموش کر دیتے ہیں، تردد میں پڑ جاتے ہیں، شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ مہلک بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ بعض طبقات ایسے ہیں کہ اگر ان سے ایک خطا سرزد ہو تو خداوند عالم دو خطا شمار کرتا ہے۔ ہم امامے والے اسی طبقے میں آتے ہیں۔ ہماری خطا در حقیقت دو خطائیں ہیں۔ خداوند عالم ازواج پیغمبر سے کیا فرماتا ہے؟
زنهای پیغمبر می فرماید یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین۔
پیغمبر اکرم کی ازواج سے، ازواج پیغمبر ام المومنین ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور خداوند عالم انہی محترم خواتین سے فرماتا ہے کہ اگر تم نے خطا کی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہیں دو گنا عذاب دیں گے، مواخذہ کریں گے۔ البتہ
ومن یقنت من کن للہ و رسولی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتین،
اور اگر اچھے کام کرو تو تمہیں انعام بھی دو گنا دیں گے۔ آپ سپاہ پاسداران بھی ایسے ہی ہیں، اگر اچھا کام کریں تو انعام دگنا پائیں گے۔ ایک انعام اپنے اچھے کام کا اور ایک انعام دوسروں کے لیے نمونہ عمل بننے کا۔ ہم امامے والے بھی اسی طرح سے ہیں، دو گنا۔ دوسری طرف اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی تو وہ بھی اسی طرح ہے، ایک وہ گناہ جو خود گناہ کی وجہ سے ہے، اور ایک گناہ اس بیرونی اثر کا جو ہمارے گناہ سے مرتب ہوتا ہے، معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس پر خاص توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سپاہ پاسداران کی نئی نسل سے الحمدللہ آج دسیوں ہزار جوان ان برسوں کے دوران سپاہ پاسداران میں آئے ہیں، بڑے اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے قابل فخر کارنامے انجام دیے ہیں، بڑے عظیم کارنامے انہی نوجوانوں نے انجام دیے ہیں۔ ان سے میں تاکید کے ساتھ سفارش کرتا ہوں کہ کوشش کریں اپنی معنوی، علمی اور عملی نیکیوں کو اپنے اسلاف سے اوپر لے جائیں۔ آپ کے اسلاف بہت اچھے لوگ تھے، وہ نوجوانی میں یونیورسٹیوں سے متعلق علاقوں سے آئے اور جنگ میں شامل ہوئے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اس دن میدان جنگ میں اتر گئے جب کامیابی کی امید نہیں تھی۔ واقعی کامیابی کی امید نہیں تھی، جب دفاع مقدس شروع ہوا مختصر مدت کے بعد، جب لوگ جنگی علاقوں میں جاتے تھے تو حزن و ملال اور تاریکی اور تیرگی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس ماحول میں ان نوجوانوں نے جانبازی کی، میدان میں اترے، ثابت قدمی کے ساتھ استقامت دکھائی اور ورق پلٹ دیا، ہدایت و نصرت پروردگار کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ جہاد کرتے ہیں خداوند عالم انہیں ہدایت، مدد اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ یہی آیات جن کی تلاوت کی گئی،
تؤمنون باللہ و رسولہ و تجاہدون فی سبیل اللہ و اموالکم و انفسکم تا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار و اخرى تحبونها نصر من اللہ و فتح قریب۔
خداوند متعال فرماتا ہے کوشش کے نتیجے میں نصرت بھیجتا ہے۔ دوسری طرف اگر خطا کریں تو اس کا اثر اگلی صف میں خطرے کے موقع پر فوراً دیکھ لیں گے۔
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا۔
جنگ احد کے میدان میں جن کے قدم لڑکھڑا گئے انہوں نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا، اور محاذ حق کو وہ بڑا نقصان پہنچایا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اور یہ مشکل ان کی پہلے سے تھی، ان کا عمل اچھا نہیں تھا، اس کا اثر محاذ پر حساس علاقے میں اور اس حساس موڑ پر ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا یہ باب بہت اہم باب ہے، خود اپنی حفاظت اور اپنی پاسداری کا باب ہے۔ اب ہم آتے ہیں انقلاب اسلامی کی پاسداری کی طرف۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی انقلاب میں کیا خصوصیات ہیں کہ اس کو دشمن اپنے حملوں کی آماجگاہ بناتا ہے، کہ اس کی پاسداری کی ضرورت ہو تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اسلامی انقلاب کا کون سا پہلو ہے جو اس بات کا موجب بنتا ہے کہ خفیہ اور آشکارا دشمن اس کے مقابلے میں سفرائی کریں اور ہم اس کی پاسداری پر مجبور ہوں تاکہ انقلاب کی حفاظت اور پاسداری کریں؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے، اور جواب ہے انقلاب اسلامی کی سیاسی حاکمیت۔ اسلامی دنیا میں بہت سی جگہوں پر اسلام کو استعماری طاقتوں، استحصال کرنے والوں، سامراجیوں، مستکبرین اور ان کمپنیوں کی گائیں بھینسیں اور بھیڑ بکریوں سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگرچہ اس وقت ان میں سے بہت سو کے دل صاف نہیں ہیں، لیکن انہیں بہت اہمیت نہیں دیتے۔ اور وہ چیز جو دشمن اسلام کو اسلام کے مقابلے پر سفارائی کے لیے اکساتی ہے، وہ اس کی سیاسی حاکمیت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ایرانی قوم کی ہمت سے اس بے نظیر انسان کی رہبری میں ہمارے امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واقعی حقیقی معنی میں بے نظیر تھے، یہاں عمل میں آئی، اور دشمنوں نے اس کے مقابلے میں سفارائی کی، اسلام کی سیاسی حاکمیت کے مقابلے میں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اسلام کی سیاسی حاکمیت کی کیا خصوصیات ہیں جو انہیں اتنا حساس کرتی ہیں اور انہیں رد عمل پر مجبور کرتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ اہم ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اسلامی انقلاب کے بارے میں ہمارا فہم و ادراک جتنا گہرا ہوگا، جتنا دقیق ہوگا، جتنا روشن ہوگا، ہمارے اندر اس کی پاسداری کا جذبہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ البتہ اس سلسلے میں اگر بحث کریں تو یہ ایک دو گھنٹے کی بحث نہیں۔ اسلامی نظام، اسلامی معاشرے اور اسلامی سیاست کی خصوصیات کی بحث بہت طولانی ہے، میں صرف چند نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اسلام کا سیاسی نظام ظلم کا شدید مخالف ہے، ظالم کا مخالف ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، حکم دیا ہے کہ کونا للظالم خصماً، ہم سے کہا ہے کہ کونا للظالم خصماً۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اسلام کے حقیقی مظہر ہیں، اور اس کائنات کے عزیز ترین افراد یعنی اپنے بیٹوں سے آپ کی وصیت یہ ہے کہ ظالم کے دشمن رہیں، ظالم سے دشمنی کریں، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے حامی بنیں۔ یہ پہلی بات۔ اب اگر دنیا کی کوئی سیاست، دنیا کا کوئی نظام، دنیا کی کوئی طاقت ظلم پر استوار ہو تو معلوم ہے کہ وہ اس نظام کی مخالف ہوگی، اس لیے کہ جانتی ہے کہ یہ نظام اس کا دشمن ہے۔ صہیونی حکومت کی بنیاد ظلم پر ہے، اور وہ ظلم پر کھڑی ہے۔ ایک پوری قوم کو اس کے وطن گھر سے باہر کر دیا ہے، وہ بھی پیسے دے کر اور درخواست کر کے نہیں، بلکہ بندوق کی نوک پر زبردستی طاقت سے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی بنیاد ہی ظلم پر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت اس نظام کی مخالف ہوگی جس نے کونا للظالم خصماً کا پرچم اٹھا رکھا ہے، یہ فطری بات ہے۔ البتہ نظریہ ظلم کے تحت اسلامی نظام اقوام کے مفادات پر دست درازی کا مخالف ہے، حتیٰ اگر وہ عقیدے اور عمل میں مختلف بھی ہوں تب بھی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اقوام سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ، حتیٰ اگر وہ تمہارے ہم عقیدہ بھی نہ ہوں تب بھی۔ شنعان و قومی یعنی حتیٰ اگر وہ تمہارے مخالف بھی ہوں تب بھی ان سے ناانصافی نہ کرو۔ اب جن حکومتوں کی بنیاد بے عدالتی پر ہے، ناانصافی پر ہے، وہ فطری طور پر مخالف ہوں گی۔ ایک وقت تھا کہ برطانیہ یورپ کا امیر ترین ملک تھا، یہ دولت کہاں سے لایا تھا؟ ہندوستان سے، برے صغیر ہند کے مشرقی خطے سے۔ جب امریکہ برطانیہ کے قبضے میں تھا اس وقت امریکی سرزمینوں سے یہ دولت اس نے دوسروں کی لوٹ کھسوٹ سے حاصل کی تھی۔ فرانس دولت مند ہو گیا، علمی کام کر سکا، وہ دولت کہاں سے لایا تھا؟ الجزائر سے، مراکز سے، تونس سے، افریقہ کے ان علاقوں سے جہاں فرانسیسی قابض تھے، لاطینی امریکہ سے، دوسرے بھی اسی طرح۔ ان کا کام استحصال تھا، کیونکہ جہاز رانی سے واقف تھے، سمندر کے ساحل پر تھے، یہاں سے وہاں جا سکتے تھے، شروع میں ہیلے اور فریب سے اور پھر بندوق کی نوک پر اقوام کی دولت کو لوٹا. ظاہر ہے کہ وہ اس نظام کے مخالف ہے, یہ صورتحال ہے. اب اگر کوئی نام نہاد سیاسی تجزیہ نگار تجزیہ کرتا ہے کہ اسلامی انقلاب نے, اسلامی نظام نے, اسلامی جمہوریہ ایران نے فلاں فلاں اور فلاں ملکوں کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ اس کی مخالف ہیں, تو میرے خیال میں کیا اس کی تجزیے کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے اصل مسئلہ یہ ہے, سامراجی استکباری شیطانی نظام اسلامی نظام جیسے کسی بھی نظام کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک اور بات یہ کہ اسلامی نظام انسان کی عزت و کرامت کا قائل ہے. جو بھی بے معنی انسان انسان ہو, کسی خاص علاقے کے انسان, کسی خاص نسل کے انسان اور کسی خاص رنگ کے انسان کے لیے نہیں, بلکہ جو بھی بے معنی انسان انسان ہو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی, یہ قرآن کہتا ہے. سیاہ فاموں کی سرزمین کا سیاہ فام انسان ہے, بنی آدم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ نسلی امتیاز کی بات جو مغرب والوں نے بہت ہی بے شرمی اور ذلت آمیز طریقے سے پھیلائی اور اس پر عمل بھی کیا اور آج تک اس کو جاری رکھا ہوا ہے, 100% قرآن اور اسلام کے مخالف ہے. اسلامی نظام اس بات کا مخالف ہے. آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ, جو آج بھی امریکہ میں یورپ والوں کے آنے کے 200 سال, 300 سال یا 400 سال بعد اب بھی وہاں نسلی امتیاز موجود ہے, یہ حکومت اسلامی نظام کے لیے مہربان ہو جائے؟ اسلامی نظام ان چیزوں کا مخالف ہے, یہ ایک خصوصیت. اسلامی نظام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی نظام کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی ملک, کوئی حکومت اس سے دشمنی نہیں رکھتی, اس سے دشمنی کرنا نہیں چاہتی اور کہتی ہے کہ آؤ ہم جنگ نہ کریں, تو اسلامی نظام کو یہ بات قبول کرنی چاہیے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فریق مقابل ایک ایسی حکومت ہے جو آپ کی ہم فکر اور ہم عقیدہ نہیں ہے لیکن دشمنی نہیں رکھتی اور کہتی ہے کہ آؤ مل کے رہیں, آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاں رفت و آمد رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, تو کوئی حرج نہیں ہے.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم,
اگر آپ سے جنگ نہیں کی, آپ کو آپ کے گھر سے, آپ کے وطن سے نہیں نکالا, آپ سے لڑائی نہیں کی, تو قبول ہے, قبول کریں. لیکن اگر دیکھیں کہ وہ فریق قابل اعتماد نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے, ہیلا گر ہے, تو نہیں. لا تاہنوا وتدعوا الى السلم, اگر ایسا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے. اگر آپ نے محسوس کیا, سمجھا, شواہد نے بتایا کہ فریق مقابل سچا نہیں ہے, اپنے قول و فعل پر کھڑا ہوا نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, بظاہر آپ کی طرف اس نے ایک ہاتھ بڑھایا ہے کہ آپ سے ہاتھ ملائے لیکن دوسرے ہاتھ میں اس نے زہر آلود خنجر لے رکھا ہے, تو فلا تاہنوا وتدعوا الى السلم, ہرگز قبول نہ کیجئے. یا اگر اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے, وَإِن نَقْصَوْا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ, تو آپ بھی وہی کیجئے جو وہ کرے. اس نے اگر معاہدہ توڑ دیا تو آپ بھی معاہدہ توڑ دیں. دیکھیے یہ اسلامی نظام کے درس ہیں, اصول ہیں. یہ درس شیطانوں کے مقابلے میں دشمن ساز ہیں. جی ہاں, جو لوگ شیطان نہیں ہیں, ان کے اندر خباثت نہیں ہے, رذالت نہیں ہے, ان کا بڑا ہوا ہاتھ قبول ہے. لیکن وہ دشمن جس میں خباثت ہے, رزالت ہے, جو کینہ پرور ہے, عہد شکن ہے, جھوٹا ہے, تو وہ ہر حال میں دشمن ہی ہوگا. لہذا اسلامی نظام میں جو چیزیں دشمن ساز ہیں وہ یہی ہیں, اسی طرح کی چیزیں ہیں. حملہ کس کی طرف سے ہے؟ اس کی طرف سے جو ان خصوصیات کا مخالف ہے. تو ہم نے دشمن کو جان لیا. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پاسداری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کس سے اپنے انقلاب کی پاسداری کرنا ہے. فریق مقابل کو پہچان لیں گے تو کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے. یعنی اپنے دشمن کو پہچاننا اتنا اہم ہے. ایک مصیبت جس میں ہم بعض اوقات گرفتار ہوئے ہیں اور ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مبتلا نہ ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دشمن کو پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس چشم بصیرت کے ساتھ, یعنی واقعی اس عظیم انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور تعبیر نہیں ہو سکتی, امام خمینی نے فرمایا، بصیرت حقیقی معنی میں یہ ہے، پنہان تہوں تک پہنچ کر حقیقت کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ کہا، سارا کا سارا غصہ امریکہ پر نکالو۔ تو معلوم ہو گیا کہ اس انقلاب سے، انقلاب اسلامی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے اور اسے دشمنی کرنے والے کون ہیں۔ ایک اور نقطہ دشمنی کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ مثالی نہ ہوتی تو یہ دشمنی کم ہوتی، لیکن اسلامی جمہوریہ مثالی بن گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ اس حساس علاقے میں استقامتی مقاومتی تحریک کا سرخیل بن گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، دیکھیے انقلاب اسلامی سے پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ وہ حقیر سی صہیونی حکومت نے 6 دن کے اندر اپنے اطراف کے نسبتاً چند طاقتور ملکوں کو شکست دی تھی۔ مصر، شام اور اردن کو 1967 کے 6 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کی فوج نے ان 3 ملکوں کی مسلح افواج کو شکست دی اور ان کی سرزمین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ بھی کیا۔ ان 3 ملکوں کا 300 مربع کلومیٹر رقبہ ہتھیا لیا۔ بالکل یہی صورتحال 1973 میں پیش آئی۔ اس سال مصر اور شام نے صہیونی حکومت کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور کچھ اقدامات کیے، لیکن اس نے پھر ان کا محاصرہ کر لیا اور پھر انہیں شکست دے دی۔ یعنی صہیونی حکومت ایسی تھی کہ 3 ملکوں کی فوجیں ایک ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں، اور 6 دن کے اندر وہ انہیں شکست دے دیتی ہے۔ انقلاب کے بعد نوبت یہ ہو گئی ہے کہ اسی حکومت نے 33 روزہ جنگ میں بھرپور کوشش کی کہ حزب اللہ لبنان کو شکست دے دے، لیکن نہ دے سکی اور ذلت کے ساتھ فرار ہونے پر مجبور ہوئی۔ حزب اللہ کے مقابلے پر ٹک نہ سکی۔ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے اور بعد کا فرق 6 روزہ اور 33 روزہ جنگوں کا فرق ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے اندر غرب اردن کے علاقے میں فلسطینی نوجوان اس طرح تحریک چلا رہے ہیں، اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت کو عاجز کر دیتے ہیں۔ واقعاً عاجز ہو گئی ہے صہیونی حکومت۔ انقلاب یہ ہے، ظاہر ہے کہ دشمنی پیدا ہوگی۔ اب آخری بات بھی عرض کروں، پیش رفت اور ترقیاں بہت ہیں، اچھے کام فراوان ہیں، توانائیاں روز افزون ہیں۔ سپاہ پاسداران کے محترم کمانڈر نے سپاہ کی توانائیوں اور اس کے اوصاف کو بہت اچھی طرح بیان کیا، یہ سب کچھ ہیں۔ شاید بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا ذکر رپورٹوں میں شامل نہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی توانائیوں اور پیش رفتوں پر مغرور نہ ہوں، خیال رکھیں جو ہے اس کی وجہ سے غرور میں مبتلا نہ ہو، اس کی قدر کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں، جان لے کے پے در پے بحران پیدا کرنے کی وہ اسٹریٹجک سیاست جس کا فیصلہ گوادالوپ کانفرنس میں کیا گیا اب بھی جاری ہے، اور اس سیاست پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ وہ اس سیاست سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں ہمارے ملک عزیز کے اندر مستقل طور پر بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی انتخابات کے بہانے، کبھی پیٹرول کے بہانے، کبھی عورت کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر، مختلف بہانوں سے بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان کے پاس وسائل بھی جدید ترین ہیں۔ ظاہر ہے ان بحرانوں سے دشمن کا ہدف پہلے درجے میں یہ ہے کہ ملک کی سلامتی ختم کر دیں۔ سلامتی نہیں ہوگی تو معیشت بھی نہیں ہوگی، سلامتی نہیں ہوگی تو علم بھی نہیں ہوگا، یونیورسٹی بھی نہیں ہوگی، تحقیقاتی مراکز بھی نہیں ہوں گے، سلامتی نہیں ہوگی تو روزگار بھی نہیں ہوگا، سلامتی نہیں ہوگی تو انفراسٹرکچر بھی تیار کرنے کے کام نہیں ہوں گے، سلامتی نہیں ہوگی تو کارخانے بھی بند ہو جائیں گے۔ سلامتی اصل چیز ہے۔ ان بحرانوں کا ہدف ملک کی سلامتی کو مخدوش کرنا ہے، ملک کی سلامتی کو ختم کرنا ہے۔ لہذا اس کو ایک حقیقت سمجھیں اور اس کے تعلق سے اپنے فریضے کا تعین کریں۔ دشمن ملک کی سیکیورٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، عوام کی زندگی میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ دشمن کا مشن یہ ہے، اس کے اصلی عوامل بھی معلوم ہیں، اور وہ اصلی عوامل سی آئی اے، موساد، MI6 جیسی جاسوسی کی تنظیمیں ہیں۔ البتہ ان کے کارندے بھی ہیں، کارندے اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں، مغرب پرست عناصر، لاوبالی لوگ، یہ ان کے کارندے ہیں، لیکن اصل مرکز وہاں ہے اور ڈور کا اصلی سرا وہاں سے ہلتا ہے۔ آج ہمارا فریضہ انقلاب اسلامی کی مستقل پاسداری ہے، آج ہمارا فریضہ ملی وحدت ہے، ملی وحدت اہم ہے، آج ہمارا فریضہ عوام کو شریک کرنا ہے، شامل رکھنا ہے، عوام کی مدد کرنا ہے، خاص طور پر کمزور طبقات کی مدد کرنا ہے، آج ہمارا فریضہ حکام کا جہادی کام ہے۔ یہ سپاہ سے مخصوص نہیں ہے، ملک کے سبھی ذمہ دار عہدیداروں کا فریضہ ہے کہ جہادی کام کریں، شب و روز کام کریں، انتھک محنت کریں۔ ہم نے مفصل مرحلے کا آغاز کر دیا ہے اور بلند چوٹی کی جانب چڑھائی کے سخت راستے کو، سخت چڑھائی کو ہم نے عبور کر لیا ہے، اب چوٹی کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، بلندی کے نزدیک ہیں، لہذا تھک کے رکنا نہیں چاہیے، آج نہ تھکن محسوس ہونی چاہیے نہ ہی نا امیدی کو پاس آنے دینا چاہیے، آج شوق و ذوق کا دن ہے، امید کا دن ہے، آگے بڑھنے کا دن ہے، ملک کے مختلف شعبوں میں حکام کو اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تنقید نہ کی جائے، تنقید اعتماد کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بھروسہ رکھنا چاہیے، حکام کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، خدا پر توکل کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، ان پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر تنقید ضروری ہو تو ضرور کریں، میں تنقید کا مخالف نہیں ہوں، اگر اس راستے پر چلتے رہے، اور الحمدللہ آج تک چلتے رہے ہیں، فضل الہی سے آئندہ بھی خدا کی توفیق سے اس پر آگے بڑھیں گے تو دشمن پر یقینی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔